ابھی سے رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث سے رسول لایا ہوں، میں حدیث سے رسول لایا ہوں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب 40 نووی کے احادیث کو ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نوی حدیث مبارکہ سنیں گے، اس کا انشاءاللہ متن بھی سنیں گے، ترجمہ بھی، اور اس کی تشریح بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اولاً اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، الحدیث التاسع، یعنی نبی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس چیز سے میں تم کو منع کروں تو اس سے بچو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو اپنی قدرت کے مطابق اس پر عمل کرو، اس کو بجا لاؤ۔ محض تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو ان کے کثرت سوال اور ان کے انبیاء کے اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جس بات کا حکم دیا جائے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے روکا جائے، جس چیز سے منع کیا جائے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اس میں فضول سوالات کر کے اس حکم کو شدید نہیں بنا دینا، اور ایسے سوالات نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف ہو، اور بنیادی طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور جو مقصد ہے وہ یہی بیان کرنا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تفصیل سنتے ہیں۔ اس سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، اس حوالے سے محدثین کے تقریباً 35 اقوال ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن اکثریت اور زیادہ تر علماء اسی پر ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عبد الرحمن ہے، آپ کے والد کا نام صخر ہے، تو عبد الرحمن بن صخر آپ کہلاتے ہیں، مشہور اس نام سے ہیں۔ لیکن آپ کی نام کے اوپر آپ کی کنیت یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غالب ہے، اور اب تمام عالم کے اندر مسلمانوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ نام ہی ابو ہریرہ یہ مشہور ہے۔ آپ کے اصل نام کی طرف کسی کی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے، اگر اصل نام بولا بھی جائے عبد الرحمن بن صخر تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جائے تو آپ کی پہچان لوگوں کے درمیان معروف ہے۔ ہریرہ یہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو بولتے ہیں، عربی میں ہررتن بلی کو بولتے ہیں، اور جب چھوٹی بلی بولنا ہو، تصغیر بنانی ہو، تو پھر اس کو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف وجوہات علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ اولاً تو یہ سماعت فرمائیے کہ یہ کنیت کہلاتی ہے، یعنی جب کسی شخص کو اس کے بچے کی طرف منسوب کرتے ہوئے، بیٹی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ ابو کا لفظ لگایا جاتا ہے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نسبت ہو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی ہی کی طرف ہو، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے نام کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ بیٹا یا بیٹی موجود نہ ہو لیکن اس کے باوجود دوسرے نام کے ساتھ کنیت کو بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت یہ ام عبداللہ ہے، حالانکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی کنیت یہ ام عبداللہ بیان کی گئی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیوں ہوئی، اس کی ایک وجہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بلیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا کہ جس نے ایک بلی کو کمرے کے اندر بند کر دیا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ کھائے پیے، رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو کھا لے، اس سے اپنا پیٹ بھرے. اس نے بلی کو ایک جگہ پہ بند کر کے رکھ دیا اور اسی حالت میں بلی مر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کیا اور وہ بلی اس کو جہنم کے اندر نوچتی رہی. اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ممکن ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک سے متاثر ہو کر بلیوں کو بہت زیادہ شفقت دیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے. تو یوں آپ کے پاس بلیاں رہتی تھیں، خاص طور پر آپ کے پاس ایک چھوٹی بلی تھی جس کو لے کر آپ جایا کرتے تھے، کام پر بھی جاتے تھے تو وہ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. تو اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہو گئی. اور ایک وجہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کی آستین میں ایک چھوٹی سی بلی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ما ہذہ، کہ یہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ہررۃن، یہ چھوٹی بلی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یعنی چھوٹی بلی والے. بس اس کے بعد آپ کا یہی نام مشہور ہو گیا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا تعارف کرواتے، کسی مقام پہ تذکرہ کرتے تو بھی یہی بولا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ، یعنی اپنی کنیت ہی ذکر کیا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ کہنے کی وجہ یہ بنی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر جب فتح ہوا تو اس وقت آپ ایمان لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ روایت کی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں چند صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ہزار سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث طیبہ، ہزار سے زیادہ روایت کی ہیں. ان میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ سات صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں کہ جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث طیبہ کو روایت کرتے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ احادیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو خیبر کے سال ایمان لے کر آئے، یعنی تین سے چار سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ملی، لیکن صحبت ایسی تھی کہ آپ نے ان سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لازمی پکڑ لیا. جتنے سال آپ رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. خود آپ نے اپنی وجہ یہ بیان فرمائی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اتنی زیادہ احادیث طیبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے روایت کرتے ہیں. تو آپ نے یہ وجہ بیان کی کہ انصار اور مہاجرین، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انصار تو کھیتی باڑی کے اندر مصروف رہتے تھے، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر انصاری صحابی آئے ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً وہ آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اپنے کام پر چلے جاتے تھے. اسی طرح مہاجرین جو تھے مکہ مکرمہ سے، جو مدینہ منورہ آئے تھے، وہ بھی زیارت کے لیے بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے لیکن پھر اپنے کام پر چلے جاتے تھے. البتہ ابو ہریرہ وہ تو صرف پیٹ بھرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لازم پکڑے ہوئے تھا، یعنی اس کو بس اتنا مل جائے کہ پیٹ بھر جائے، اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہیے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنا ہے. اور بعض اوقات آپ پر یہ معاملات بھی پیش آئے کہ آپ بھوک کی وجہ سے زمین سے چمٹے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے موجود رہتے. وہ بھی مواقع آئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر رہے۔ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے اور مسجد نبوی کے درمیان، یعنی ممبر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، زمین سے بالکل چپکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے، لیکن آپ کی حالت کو سمجھ نہیں سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے حال کو سمجھ گئے، پھر اپنے پاس بلایا، گھر لے کر گئے تو وہاں دودھ کا ایک پیالہ آیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کو دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کاش یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جاتا، کہ بہت زیادہ مجھے حاجت ہے، لیکن اب اصحاب صفہ سارے کے سارے آئیں گے تو اس میں سے میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل تو ضروری تھی، لہذا گئے اور 70 کے قریب صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے، جو علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، ان کو لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ 70 کے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ دودھ کے پیالے میں سے دودھ پیٹ بھر کر پیا، لیکن اس دودھ میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر وہ جو دودھ کا بچا ہوا حصہ تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر پینے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور پھر واپس کرنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اب میرے پیٹ کے اندر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دودھ کو نوش فرمایا اور اس پیالے میں جو دودھ موجود تھا اس کو ختم فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم سے محبت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی بھوک کی شدت کے باوجود بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہیں، زیارت نبوی کے ساتھ مشرف بھی ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو حدیث پاک سے محبت ہے اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ بخاری ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند ہونے والا شخص کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا یہی گمان تھا کہ اس بات کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے تمہاری حدیث کے اوپر حرص کو دیکھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علم کے اوپر حرص تھی، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کو بیان کیا کہ مجھے یہی گمان تھا، یعنی مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے کوئی بھی اس بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ تم مجھ سے علم حاصل کرنے پر حریص ہو، تم حدیث کو حاصل کرنے پر حریص ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں علم حاصل ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زیادہ حدیثیں کیوں روایت کی۔ ایک اور وجہ بخاری شریف کے اندر یہ بیان کی ہے خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابتداءً مجھے بات یاد نہیں رہتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ اپنی چادر کو پھیلائے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگائے تو اس کے بعد اس نے کچھ نہیں بھولنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چادر کو پھیلایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضا میں سے اس طرح بھر کے اس میں ڈالا، یعنی روحانی طور پہ کچھ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا وہ کبھی میں بھولا نہیں ہوں۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ احادیث طیبہ بیان کرنے کی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حافظہ مضبوط، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مستقل رہنا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے اس کو حاصل کرنے پر حریص ہونا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادی خصوصیات تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے بچو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو بجا لاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اس حدیث کا جو سیاق و سباق ہے، یہ کیوں اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو مسلم شریف میں یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو حج ادا کرو, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اقرع بن حابس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا, خاموشی فرمائی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سکوت فرمایا, خاموشی فرمائی. پھر تیسری بار سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج ادا کرو, اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ادا کرو تو تمہیں ہر سال ادا کرنا پڑتا, تم مجھے چھوڑ دو, جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو, جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں اس سے بچو, اور جس چیز کا حکم دے رہا ہوں جتنا تم عمل کر سکتے ہو اتنا عمل کرو. تو چونکہ یہاں پر سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہر سال حج ادا کرنا ضروری ہے, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اس صورت میں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا, لہذا جتنا میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو, اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو. اس حدیث پاک میں دو باتیں بیان کی ہیں ابتدا کے اندر, ایک تو یہ کہ جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے بچو, اور جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو. یعنی عمل کا بھی حکم ہے اور بعض چیزوں میں ممانعت کا بھی حکم ہے. جن چیزوں سے ممانعت کا حکم ہے کہ ان سے بچو, یہ چند طرح کی ہوتی ہیں اور ان تمام سے بچنا ہے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو حرام ہیں, جن چیزوں کو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ چیزیں حرام ہیں. مثال کے طور پر آپ نے شراب پینے سے منع فرمایا, زنا کرنے سے منع فرمایا, والدین کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا, شرک کرنے سے آپ نے منع فرمایا, جھوٹ بولنے سے آپ نے منع فرمایا, غیبت کرنے سے آپ نے منع فرمایا. بعض چیزیں وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع فرمایا, وہ اس درجے کی تو نہیں ہے کہ جو حرام کے درجے پر پہنچیں, لیکن وہ ناپسندیدہ ہیں, مکروہ تنزیہ ہیں, لیکن ان تمام کے تمام سے بچنے کا حکم ہے. فرمایا کہ وما نہائیتکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے میں نے تمہیں منع کر دیا اس سے بچتے رہو. یہاں کوئی قید نہیں لگائی کتنا بچنا ہے, بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے, بلکہ اس سے بچنا ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچتے رہو. البتہ اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر بندہ مستر ہو جاتا ہے یا جہاں پر بندے کو اکراہ پیش آتا ہے, مستر ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر شراب ہے حرام, بندہ کسی صورت نہیں پی سکتا, البتہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے گلے کے اندر نوالا اٹک گیا, پاس پانی موجود نہیں, شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی کسی کی, اب یہ اگر نگلتا نہیں ہے, مشروب اندر نہیں ڈالتا, تو یہ گلے میں پھندا لگ جائے گا اور اس کا دم گھٹ جائے گا. تو یہاں پر شریعت مطہرہ اس کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ اتنا گھونٹ لے لے کہ جس سے یہ نوالا جو اٹکا ہوا یہ اتر جائے, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے گا. اس کو حالت اضطرار بولتے ہیں. یہاں پر اس کو اس بات کی اجازت بلکہ حکم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا. اور بعض صورتیں ہوتی ہیں اکراہ کی, اب کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا کہ نعوذ باللہ حرام گوشت کھاؤ یا حرام چیز پیو, اب اگر نہیں پیتا تو اس کو ظن غالب ہے کہ اس کو مار دے گا, اور دیکھتا ہے کہ اس کو مارنے پر قدرت بھی حاصل ہے, تو یہاں شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے, بلکہ اس کو وہ کام کرنا ہوگا. تو اگر یہ حالت نہیں ہے تو اس کے علاوہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے, اس سے بندے کو بہر صورت بچنا ہوگا, یہ اس کے لیے ضروری ہوگا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس چیز کے کرنے کا میں حکم دوں اس پر عمل کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں, بعض ان میں سے فرض و واجب ہوتی ہیں اور بعض ان میں سے مستحب چیزیں ہوتی ہیں. تو جو فرض و واجب ہیں جن کا کرنا ضروری ہے ان پر تو کرنا ہی پڑے گا, وہاں اپنے طور پر بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے اندر چونکہ اس کی استطاعت نہیں ہے لہذا میں اس پر عمل نہ کروں. نماز کا حکم دیا گیا, روزے کا حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, حج کرنے کا حکم دیا گیا, قربانی کرنے کا حکم دیا گیا, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا, اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بخار ہو رہا ہے, لہذا میں نماز نہ پڑھوں, تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے, جو فرض ہیں, جو واجب ہیں, جب تک شریعت مطہرہ کے مطابق اس کی رخصت نہیں ملتی اس وقت تک یہ کام کرنا اس پر لازم ہوں گے. البتہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو نوافل کے درجے کی ہوتی ہیں. اب ظہر کی آپ نے فرض پڑھی, آپ نے سنت موقعہ پڑھ لی, اب جو آگے دو نفل ہیں وہ پڑھنے چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا محبوب ہے, اسی طرح دیگر نوافل ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, پڑھنا محبوب ہے, لیکن اگر بندہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. وہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا, اس کی ہمت نہیں ہے اس کے کرنے کی, وہ نہیں کرتا, تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو ممانعت والی چیزیں ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے. یعنی ایک چیز کے کرنے کا حکم ہے اور ایک چیز کے نہ کرنے کا حکم ہے, تو جو نہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے. اسی لیے ایک قول موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی منع کردہ بات سے ذرہ بھر بھی رک جانا یہ جنوں انس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اگر اس کو اتنی نفلی عبادت کرنے کا موقع ملے کہ جو جن و انس مل کے کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں اس کو ایک چھوٹا سا وہ کام کرنا ہے کہ جو ممانعت والا ہو, تو کیا اگر وہ ممانعت والا کام چھوڑے یا یہ عبادت کرے, دونوں باتوں میں سے اس کو اختیار دیا گیا کہ یا تو اس کو چھوڑ دو یا یہ کر لو, تو اس کے لیے حکم یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ ممانعت والا کام چھوڑ دے. ممانعت والا کام چھوڑے گا اس کے لیے زیادہ باعث فضیلت ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ اتنی زیادہ عبادت کرے. تو اس سے ہمارے سامنے ممانعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. وہ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو پنج وقتہ نماز ادا کرتے ہیں, جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, حج پر بھی جاتے ہیں, لیکن وہ کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں, جن میں حقوق العباد تلف ہو رہے ہوتے ہیں, وہ سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے قرض بھی دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں پر ظلم و ستم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں نمازیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو چیزیں کرنا ان پر ضروری ہیں ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ساتھ میں اس سے بھی بڑھ کر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان ممانعت والی چیزوں سے وہ اجتناب کرے گا, ان سے بچے گا, ورنہ یہ چیزیں اس کے لیے کل بروز قیامت وبال بن جائیں گی. حدیث پاک کے اندر موجود ہے, مسلم شریف کے حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال کیا کہ من المفلس, مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو ہم میں سے وہ مفلس ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت میری امت میں سے وہ شخص آئے گا کہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی, اس کو مارا ہوگا, اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا, لوگ اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے, لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ایسا شخص مفلس ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ارشاد فرمائے کہ ایسا شخص مفلس ہو جائے گا. تو ایسے افراد کو خاص طور پر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں نہائی تکم عنہ فاجتنبوہ, کوئی قید نہیں, جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو, اس سے تم بچو. فما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم, اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس میں سے بجا لاؤ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو. یہاں پہ قید لگائی کہ جتنی استطاعت رکھتے ہو, یعنی فرائض کے علاوہ, واجبات کے علاوہ, جو دیگر مندوبات ہیں, نوافل ہیں, ان پر جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنا عمل کرو. تو اس لیے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ممانعت والی باتوں سے بھی اجتناب کیا جائے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, چونکہ ایک سوال ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے, عقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ ہر سال ہم پر حج ضروری ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. یعنی اب فضول سوالات نہ کرو, ایسے سوالات کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے مشکل سامنے آ سکے کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے ہلاک ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے کثرت سے سوال کیے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی کی, اس کی وجہ سے ایسی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا, ہلاک ہونے کا سبب یہ بنا. اب یہاں پر چند باتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں پچھلی امتوں کا ایک تو تذکرہ کیا کہ پچھلی امتوں کے ہلاک ہونے کا سبب ان کا اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے کثرت کے ساتھ سوال کرنا یہ ایک سبب بنا. تو کیا سوال کرنا, یعنی جو ہم کوشچن کرتے ہیں, یہ ممنوع ہے, ناپسندیدہ ہے؟ شریعت مطہرہ کو یہ مطلوب نہیں ہے, شریعت مطہرہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ سوالات کریں, ہرگز ایسا نہیں. احادیث طیبہ میں بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی, بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے اقوال کے اندر بھی دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ سوالات موجود ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال جب صحابہ کرام علیہم رضوان کرتے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مقامات پہ تذکرہ کیا. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الأہلۃ, یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی چاند کا گھٹنا بڑھنا, کہ یہ چاند گھٹتا کیوں ہے, بڑھتا کیوں ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب بیان کیا گیا کہ آپ فرمائیے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج, کہ آپ ان کے سامنے بیان کر دیجئے کہ یہ جو چاند ہے इसका घटना बढ़ना ये एक अलग मैटर है कि ये क्यों घटता बढ़ता है। असल है कि चांद की जो मंजिलें हैं, चांद जो मुख्तलिफ जगह पर सैर करता हुआ पहुंचता है, सफर करता हुआ जाता है, ये इसलिए है ताकि इसके जरिए से लोग औकात को जान सकें, हज के मौसम को जान सकें, अपने जो इबादत वाले काम औकात के साथ हैं उनको अदा कर सकें, जो टाइमिंग के साथ हैं उनको वो अदा कर सकें, ये है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अशहुरे हुरम के अंदर किताल के हवाले से कि उनमें किताल करना, लड़ना झगड़ना कैसा, तो उसका तस्किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़िताल फी कुल क़िताल फीही कबीर, कि आपसे अशहुरे हुरम के अंदर जो हुरमत वाले महीने हैं उनमें झगड़े के बारे में ये सवाल करते हैं, तो आप इनसे फरमाइए कि इनमें झगड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, ये इरशाद फरमाया। एक और मकाम पे फरमाया कि यसअलूनका मादा युनफिकून, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, आप फरमाइए कुलिल अफ, जो तुम्हारे पास जायद है उसको खर्च करो, कुल मा अनफक्तु मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक्रबीन वल यतामा वल मसाकीन वबनि सबील, कि जो कुछ तुम खर्च करते हो भलाई वाले काम अपने वालिदैन के ऊपर हो, वो यतीमों के ऊपर हो, वो मिस्कीनों पर हो, वो मुसाफिरों के ऊपर हो, यानी बताया गया कि किस किस के ऊपर तुमने माल को खर्च करना है। सवाल किया गया यसअलूनका अनिल महीद, हैज के अय्याम के बारे में, उसके अहकाम के बारे में आपसे सवाल करते हैं, कुल हुवा अज़न, आप इनसे फरमा दीजिए कि वो तो गंदगी है, फातज़िलुन निसा, इन अय्याम के अंदर औरतों से कुर्बत ना करो, उनके करीब ना जाओ, उसके अहकाम बयान फरमाए। फिर एक और मकाम पर सवाल किया कि यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, कि आपसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या क्या हलाल किया गया है, फरमाइए उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्न मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, के इनके लिए वो हलाल किया गया है जो पाकीजा चीजें हैं, और जो तुम शिकारी कुत्ते को सिखाते हो और वो शिकार करके आता है उन चीजों में से कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सिखाई हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। इसी तरह और मकामात पर भी सवालात मौजूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए, रूह के बारे में सवाल किए गए, यसअलूनका अनिर रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, आप फरमाइए कि रूह मेरे रब का एक मामला है, मेरे रब का एक अमर है, उसके बारे में वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई। आपसे सैयदना ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सवाल हुआ, यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, कि आपसे ये ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, तो आप फरमाइए कि उनका तज़किरा तुम्हारे सामने करूंगा। आपसे क़यामत के बारे में सवाल हुए तो आपने फरमाया कि ला तातीकुम इल्ला बग़्ता, ये क़यामत जो है वो अचानक आएगी, इसका इल्म तुम्हें नहीं बताया जा सकता। तो कुरान पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात किए गए हैं उनका जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त, उसका तज़किरा मौजूद है। बाज मकामात पर सवालात पसंदीदा, बाज मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवालात का जिक्र किया उसको इस अंदाज में जिक्र किया कि वहां पे सवाल करना नापसंदीदा था। जैसे बनी इसराइल का तस्किरा मैं आगे अर्ज करता हूं कि किस तरह उन्होंने सवाल करके अपने पर मुशक्कतों को बढ़ाया। हजरत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने बेटे की नजात के लिए सवाल किया था कि जो ईमान लेकर नहीं आया था, काफिर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस सवाल से मना फरमाया कि इसकी मगफरत नहीं हो सकती, इसको बचाया नहीं जाएगा, इसलिए कि ये आपके अहले बैत में से नहीं है। तो बाज मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल का जो तस्किरा फरमाया उसका अंदाज वो है कि जिसमें सवाल की अहमियत वाज़ह होती है, उसको पसंदीदा करार दिया गया है, और बाज मकामात पर जो सवाल का तस्किरा किया वो ऐसा है कि जिस अंदाज से मालूम होता है कि वो नापसंदीदा है। इसी तरह अहादीस तैयबा के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हदीसें मौजूद हैं। मसलन बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह करिहा लकुम सलास, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए तीन चीजों को नापसंद करता है, कीला व काल व कसरतु सवाल व इदाअतुल माल, यानी कीलो काल करना, फजूल गुफ्तगू करना, और कसरत से सवाल करना, क्वेश्चन करना, और माल को जाया करना। इस हदीस पाक में कसरत सवाल को नापसंद फरमाया। एक और हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने जो उगलू तात होते हैं, यानी ऐसे सवालात के जिसके जरिए से सामने वाले को आजिज करना मकसद हो, उन सवालात से आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। लेकिन इसके बरअक्स दीगर अहदीस तय्यबा मौजूद हैं। चुनाचे हिलियतुल औलिया के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि फरमाया कि अल इल्मु खसाइन, यानी इल्म जो है ये खजाने हैं, व मफातिहुहा अस्सवाल, और खजानों की जो चाबी है, यानी इल्म के खजानों की जो चाबी है वो सवाल करना है। फसअलू यरहमकुमुल्लाह, یعنی سوال کرو اللہ تم پر رحم کرے. فَإِنَّهُ يُوجَرُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ, کیونکہ سوال ایک کرتا ہے لیکن اس میں چار بندوں کو اجر دیا جاتا ہے, چار بندوں کو ثواب دیا جاتا ہے. السائل, سوال کرنے والا. المعلم, جو اس سوال کا جواب دے رہا ہے. والمستمتع, تیسرا وہ کہ جو اس سوال کو توجہ کے ساتھ سن رہا ہے. والسامع والمحب لهم, اور چوتھا وہ شخص کے جو ان سوال جواب کرنے کو پسند کر رہا ہے. ان چار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک سوال کرنے والے کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے, خود سوال کرنے والے کو اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کرے, خود معلم کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس کو جواب دے. توجہ کے ساتھ بندہ سن رہا ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا, اور جو ان چیزوں کو پسند کر رہا ہے کہ علم کی بات عام ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ جو طبرانی شریف کے اندر بھی ہے اور شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی روایت کی ہے, جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن السؤال نصف العلم, اچھے انداز میں سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. یعنی بندہ اگر اچھے انداز میں سوال کرتا ہے, سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, وہ سوال ایسا ہے کہ جو سب کے لیے مفید ہے, تو یہ سوال آدھا علم ہے. کیونکہ جب وہ سوال کرے گا تو اس کے سوال کی وجہ سے جو جواب دینے والا ہے وہ جواب دے گا, تو یہ سوال گویا کہ اس کا آدھا علم تھا کہ جس کی وجہ سے دوسرا آدھا علم جواب دینے والے نے بیان کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم, میرا دنیا میں تشریف فرما رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم, اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دنیا میں تشریف فرما رہنا اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سوال کرتے ہو اور تمہارے سوال کا جواب دیا جاتا ہے, مسائل پوچھتے ہو تمہارے مسائل کا جواب دیا جاتا ہے, اور دنیا سے پردہ فرما جانا اس لیے بہتر ہے کہ میں قبر میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا. یہ مفہوم حدیث ہے مسند بزار کا, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا ایک بہترین مقصد یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے پسندیدہ اس لیے ہے, بہتر اس لیے ہے کہ تمہارے سوالات کے میں جواب دیتا ہوں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز تھا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو علم دیا کرتے تھے اس کے طریقے کار ہوتے تھے. اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کرتے. مثلاً بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال جو ہے وہ مسلمان کی مثل ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان مختلف درختوں کے نام لینے لگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ میں بہت چھوٹا تھا اور مجلس کے اندر شیخین کریمین بھی موجود تھے, یعنی ان کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے, تو میں نے حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, اس کی مثال مومن کی مثال ہے, کہ جس طرح کھجور کا درخت ہر حال کے اندر مفید ہوتا ہے, فائدہ ہی فائدے والا ہوتا ہے, اسی طرح مومن ہے کہ اس کی ساری زندگی مفید ہوتی ہے, اس کو آزمائش پہنچتی ہے, وہ صبر کرے گا تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے, وہ اس کو نعمت ملتی ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہے, میں نے تشریح آپ کے سامنے عرض کی ہے, فقط اتنا ہے کہ فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی مثال ہے. یعنی جس طرح کھجور کا درخت ہر حال کے اندر مفید ہوتا ہے, اسی طرح مومن بھی جو ہے وہ ہر حال کے اندر مفید ہوا کرتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سوال کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جواب دیا. اسی طرح جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, جس کا تذکرہ پیچھے حدیث جبریل کے اندر ہوا, تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط سوال کیے, جواب کوئی نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوالات کو دین قرار دیا, کہ وہ سوالات کر رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں, یہ دین ہے. تو یہ تمام کی تمام احادیث طیبہ تو یہ بتاتی ہیں کہ سوال کرنا پسندیدہ ہے, جبکہ پچھلی احادیث طیبہ یہ بیان کرتی ہیں کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ کون سا سوال پسندیدہ ہے اور کون سا سوال ناپسندیدہ ہے. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں, باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر میں بیان کرنے کی عرض کروں گا. اصل یہ ہے کہ سوال کی نوعیت کو دیکھا جائے گا, کہ سوال جو کیا جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس سوال کا مقصد کیا ہے, سوال کس سے کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. یہ تمام باتیں دیکھی جائیں گی. اگر سوال کا مقصد ہے کسی دینی شرعی مسئلے کا حکم معلوم کرنا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اس میں مجھے کیا کرنا ہے. سوال اس لیے کیا کہ کوئی اشکال وارد ہوا ہے, کوئی بات بیان کی گئی لیکن وہ مجھے سمجھ یوں نہیں آ رہی کہ دوسری طرف دوسری بات موجود ہے, تو اب اس کی تفہیم کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے سوال کیا تو بھی پسندیدہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل جو ہے یہ ذکر کیا ہے. خدا فرماتی ہیں کہ جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو میرے بارگاہ رسالت کے اندر رجوع کرتی تھی, یہاں تک کہ وہ بات میں سمجھ لیتی تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو میں نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا تو بالکل آرام سے آسان سا اس کا حساب لیا جائے گا. تو جب اس کا آسان حساب لیا جائے گا اس کے بعد وہ اپنے جنتی جو گھر والے ہوں گے ان کی طرف چلا جائے گا. اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا, یہ ان کو سمجھ نہیں آیا تو بارگاہ رسالت کے اندر آپ نے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ حساب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ اس کے گناہوں کے اوپر پورا حساب لے, یعنی اس سے سوال جواب کرے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا, پھر اس کے اوپر ایک باقاعدہ تنبیہ ہو, وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. اور ایک ہے کہ اس کو نامہ اعمال فقط پیش کیا جائے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. جس کو یہ معاملہ پیش آئے گا اس کا حساب بالکل آسان ہوگا, لیکن باقاعدہ جس سے مناقشہ کیا گیا, جس سے بحث کی گئی, وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ انداز ہمارے سامنے واضح ہے کہ ان کا سوال سے مقصد بات کو سمجھنا تھا, استہزاء مذاق یا کوئی لا یعنی بات کرنا نہیں تھا. تو جو بات مقصد کی ہو, سمجھنے کے لیے ہو, اس کے بارے میں اجازت دی گئی ہے کہ ایسا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بھی اس کے کافی سارے جوابات موجود ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر اس کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. رب العزت جل وعلا جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں.